الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، سورة الاعراف کی بلکہ سورة الانفال کی یہ آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کے موجود ہوتے ہوئے لوگوں کو عذاب دیں، اور اللہ لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں گے. یہ ترجمہ ہے. خلاصہ یہ ہے، استغفار بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو استغفار کا حکم فرمایا ہے. جو گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی سے ہے، ان گناہوں سے استغفار اللہ سے کیا جائے، اور جن گناہوں کا تعلق بندوں کے حقوق میں کوتاہی سے ہے، وہاں پہلے بندوں سے معافی مانگی جائے، ان کا حق ادا کیا جائے اور اللہ سے معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے. استغفار جب تک ہوتا رہے گا اللہ تعالی اجتماعی عذاب نہیں دیں گے اور عمومی ہلاکت نہیں ہوگی. دینی یا دنیاوی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. اس لیے استغفار ہر ایک مسلمان کرے اور کثرت سے کرتا رہے. استغفار کی بڑی برکتیں ہیں، اور استغفار ہر نبی نے کیا ہے. نبی اللہ سے کتنے قریب ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی نے استغفار کیا ہے، ہر وقت کیا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت میں خطا ہوئی، ایک غلطی ہو گئی، اور جب جنت میں تھے اس وقت چوک ہو گئی، اور جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس درخت کو استعمال کیا، اس کا پھل کھایا، بہرحال سزا ہوئی. اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھیج دیے گئے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 1000 سال یا اس سے زائد ہوئی ہے. تفسیروں میں لکھا ہے، بس اس غلطی کی تلافی کے لیے اتنا استغفار، اتنا استغفار حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اور اس قدر روئے ہیں کہ ساری دنیا والوں کا رونا ایک طرف، صرف حضرت آدم علیہ السلام کا رونا ایک طرف رکھا جائے تو آدم علیہ السلام کا رونا غالب آ جائے گا. قرآن نے وہ الفاظ نقل کیے ہیں جن الفاظ سے استغفار کیا ہے دونوں نے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہنے لگے اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے نفسوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے, بڑی زیادتی کی ہے, آپ کی نافرمانی خود ہمارے حق میں زیادتی ہے, آپ کی خلاف ورزی ہمارے حق میں ظلم ہے, ہم نے اپنی جانوں پر اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے, اگر آپ مغفرت ہماری نہیں کریں گے, رحم و کرم نہیں کریں گے, ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. روتے رہے روتے رہے, استغفار کرتے رہے, بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. قرآن میں ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے استغفار کے کلمات سیکھے اور استغفار کیا, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک غلطی ہو گئی, چوک ہو گئی, ایک آدمی کو آپ نے اس لیے مارا تاکہ اسے تنبیہ ہو جائے اور آگاہی ہو جائے اور باز آ جائے, لیکن اتفاق ہے کہ اسی مار سے اس کی موت واقع ہو گئی. جیسے ہی موت واقع ہو گئی, اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا اور استغفار کیا, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, یعنی مارا تو تھا اصلاح کے ارادے سے اور اچھی نیت سے, لیکن ایک غلطی ہوئی تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا, اے اللہ میں قصوروار ہوں, غلطی مجھ سے ہوئی ہے, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, مجھے بخش دیجئے, معاف کر دیجئے. اللہ نے اس کے بعد ہی وہ جملہ نقل کیا ہے فغفر له, اللہ نے معاف کیا. یعنی ادھر استغفار کر رہے ہیں, ادھر اللہ تبارک و تعالی قبولیت کی بات بتا رہے ہیں. جب انہوں نے خوب اللہ سے استغفار کیا, اللہ نے بھی ان کا استغفار قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک غلطی ہو گئی, چوک ہو گئی, کہ اپنے کافر بیٹے کے حق میں سفارش کر دی, اپنے کافر بیٹے کے حق میں سفارش کر دی, اے اللہ اسے بھی نجات دیجئے اور طوفان میں غرق ہونے سے بچائیے. لیکن اللہ کا عتاب نازل ہوا اور اللہ نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. رشتہ اصل میں ایمان کا ہوتا ہے, رشتہ اصل میں ایمان کا ہوتا ہے, کفر اور ایمان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا, اگرچہ نسبی رشتہ ہے لیکن چونکہ مذہب الگ الگ ہو گیا اس لیے دونوں میں کوئی رشتہ نہیں. تم نے یہ اللہ سے مانگا کہ یہ میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں سے ہے, اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک, یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح, اس کے عمل اچھے نہیں ہیں, خراب عمل والا ہے, خراب عقیدے والا ہے. انہو عمل غیر صالح, بس اللہ کی طرف سے عتاب ہوا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کرنے لگے اور یہ کہنے لگے قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم, اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس گناہ سے اور استغفار کرتا ہوں اس گناہ سے جس کا مجھے علم نہیں تھا, میں اس کو اپنے گھر والوں میں سمجھا تھا، اس لیے میں نے استغفار یعنی میں نے سفارش کر دی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ میری مغفرت نہیں کریں گے، مجھے معاف نہیں کریں گے اور رحم نہیں کریں گے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے چوک ہو گئی اور غلطی ہو گئی، اللہ کی اجازت ملنے سے پہلے ہی شہر سے باہر نکل گئے اور لوگوں کو چھوڑ کر آگے چل دیے، اللہ کی پکڑ آ گئی، اللہ نے گرفت کر لی، یہ تم نے صحیح کام نہیں کیا۔ بس جیسے ہی تنبیہ ہوئی استغفار شروع کر دیا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاریکیوں میں اللہ کو پکارا، اے اللہ میں قصوروار خطا کار ہوں، آپ کی ذات پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، آپ کی ذات بے عیب ہے، پاک ہے، میں بے شک ظالم ہوں، قصوروار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ نے ان کی غلطی معاف کی، آگے اللہ کہتے فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، آگے اللہ بہت پیارا جملہ نقل کیے ہیں، ایسے ہی ہم مسلمانوں کو بھی نجات دیں گے، ہم ایمان والوں کو بھی نجات اسی طرح دیں گے کہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے، کسی پر انگلی نہ اٹھائیں، کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں اور کسی کو برا بھلا نہ کہیں، فوری اللہ سے رجوع ہو جائیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، روئیں اور خوب روئیں اور اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں، اللہ تعالی غم سے نجات دیں گے۔ دینی غم ہو تو نجات ملے گی، دنیاوی غم ہو تو نجات ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں نماز میں کثرت سے پڑھوں، کوئی ایسی دعا مجھے بتائیے میں نماز میں اس دعا کو کثرت سے مانگا کروں۔ یہ درخواست صدیق اکبر نے کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، اگر نماز میں کسی دعا کی پڑھنے کی تمہاری درخواست ہے، سوال ہے، تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے، بہت ظلم اڈھایا ہے، اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی جتنی نافرمانی ہوگی اتنا اپنے اوپر ظلم ہے، اتنا اپنے اوپر ظلم ہے، اپنے اوپر زیادتی ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم اٹھایا ہے، میرے گناہ معاف کر دیجئے، فاغفر لی مغفرت من عندک، وہ مغفرت آپ ہی کی طرف سے ہو، اور ایسی مغفرت آئے کہ سارے گناہ دھل جائیں۔ آج ماحول کی وجہ سے اور ہم جس زمانے میں رہتے ہیں اس زمانے میں اوپر نیچے دائیں بائیں گناہ ہی گناہ کا ماحول ہونے کی وجہ سے ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ ہم بھی قصوروار ہیں یا نہیں، ہم خطا کار ہیں یا نہیں، ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں ہے، سوچنا چاہیے، رونا چاہیے، اور جس قدر اللہ کے حضور روئیں گے اسی قدر اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہوں گے، مہربانی کے فیصلے ہوں گے۔ رونا ہم کو نہیں آتا، جب تک ہم اللہ کے حضور روئیں گے نہیں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، اور روئے ہیں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے روتے تھے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی جو روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے چکی چل رہی ہو, جیسے چکی چل رہی ہو اس وقت جیسے آواز آیا کرتی ہے آپ کے سینے سے وہ آواز آتی تھی, آپ کا دل روتا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ یا تو چکی چل رہی ہو یا ایسا لگتا تھا کہ دیگچی میں کوئی چیز پک رہی ہو, دیگچی میں چولہے پر کوئی چیز پک رہی ہو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس طرح سے ابلتا تھا ایسے اللہ کے نبی روتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قدر روتے تھے, خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کے وقت روتے روتے نڈھال ہو جاتے اور یہ کہتے کاش میں کوئی پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا, کاش میں کوئی پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا, بارہا یہ کہتے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے تھے, روایتوں میں آتا ہے کہ رونے کی وجہ سے آنکھوں سے رخسار میں دو کالی دھاریاں اور دو کالے نشانات پڑ گئے تھے. رونے کی وجہ سے اور آنسو مستقی بہنے کی وجہ سے آپ کے رخسار پر دو کالی دھاریاں, دو کالے نشانات پڑ گئے تھے. روتے روتے کہتے تھے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا, کاش مجھے میری ماں نہ جنی ہوتی, کاش میرا وجود ہی نہ ہوتا, میرا نام و نشان ہی نہ ہوتا, کاش کوئی میں پرندہ ہوتا. ایسے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے. کون عمر؟ وہ عمر ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سند دے رہے ہیں, ان اللہ انطق الحق علی لسان عمر, اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کیا ہے, جو بولیں گے وہ حق ہوگا, جو سوچیں گے وہ حق ہوگا, جو فیصلہ کریں گے وہ حق ہوگا. اور عمر ایسی ایمانی طاقت والے ہیں کہ وہ جدھر سے گزر جاتے ہیں شیطان کی مجال نہیں ہے ادھر سے گزر جانے کی. اور بھی کتنی فضیلتیں ہیں عمر رضی اللہ عنہ کی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ خاموش ہوتے لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب آتے تو پھر لوگ کام جایا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حق ہی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ عمر ہے, ایک مرتبہ کہنے لگے اگر میدان حشر میں محشر میں یہ اعلان ہو جائے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جملے ہیں حدیث میں ہے, اگر میدان حشر میں محشر میں یہ اعلان ہو جائے سوائے ایک شخص کے سارے جنت میں داخل ہو جاؤ, مجھے خطرہ ہے وہ ایک میں ہی رہوں گا جو جنت میں نہیں جا سکتا, وہ ایک میں ہی رہوں گا جو جنت میں نہیں جا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے کہتے ہیں اگر جہنم میں جانے کے بعد اعلان ہو جائے کہ سارے کے سارے جہنم سے نکل جائیں سوائے ایک شخص کے, مجھے اندیشہ ہے جو ایک باقی رہ جائے گا وہ میں رہوں گا سارے کے سارے جہنم سے نکل جائیں گے. اللہ اکبر, روتے تھے اللہ کے حضور اور کس قدر ڈرتے تھے, کتنا ڈرتے تھے. آج ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں لیکن ڈرنے کا نام و نشان نہیں ہے, اور جو نہیں رینگتی ہے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے ہیں, احساس ہی نہیں ہوتا ہے, شعور ہی نہیں ہوتا ہے, کوئی بھی بات پیش آتی ہے کہتے اتفاق سے ہو گیا اور ایسا نہیں ہونا تھا ہو گیا, پھر ہم تبصرے کرنے لگتے ہیں, حقیقت کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی اور ہم اپنے ذہن کو نہیں لے جاتے کہ یہ تو ہم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے, اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، ہم اگر ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ تین طلاقیں نہ دیے ہوتے تو آج یہ مصیبت دیکھنے کی نہ آتی۔ کتنی مرتبہ اور کتنے لوگوں نے اس طرح سے طلاقیں دی ہیں، آج ہمارے سامنے یہ پریشانی آئی ہوئی ہے۔ سوچنا چاہیے غلطی کس نے کی ہے، غلطی ہم نے کی ہے اور ہم نے اس طرح سے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ ایک سانس میں ایک ہی مرتبہ میں طلاق 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 کہہ دینا، تین طلاق کہہ دینا، طلاق شیطان ہے، طلاق بدعت ہے، طلاق ناجائز ہے اور بھی طلاق معصیت ہے۔ اس طرح سے الفاظ ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کس نے اجازت دی ہے؟ علماء نے، شریعت نے کہیں اجازت نہیں دی ہے۔ ہم نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تو پھر ہم پر مصیبت آئی۔ اسی وجہ سے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوا کرتے ہیں، لیکن اب بھی وقت ہے استغفار کا، رونے کا، اللہ کے حضور روئے، گڑ گڑائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت رونے والے تھے، حضرت علی بہت رونے والے تھے، ان کے لیے صفت ہے بکاؤن، بکاؤن کا معنی ہے خوب رونے والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبرستان پہنچتے تو روتے روتے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور بھی جتنے ہمارے اکابرین گزرے ہیں اگر ان کا رونا ہی پڑھا جائے تو ایک مستقل دفتر ہے، کس قدر روتے تھے۔ حالانکہ نہایت نیک انسان، گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے تھے لیکن روتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ قاسم بن محمد ایک بہت بڑے عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم، متقی، پرہیزگار اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور بہت ہی بڑے حدیث کے امام مانے جاتے تھے، قاسم بن محمد کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ جیسے میں اور ہم نماز پڑھتے ہیں ویسی نماز عبداللہ ابن مبارک پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویسا ہی روزہ عبداللہ ابن مبارک رکھتے ہیں، ہماری طرح سے صدقہ کرتے ہیں، ساری عبادتیں ہماری طرح سے کرتے ہیں، لیکن لوگوں میں ان کی مقبولیت کیوں ہے، ہماری نہیں ہے، ان کی اس درجہ مقبولیت کیوں ہے؟ میں توہ میں لگ گیا، جستجو میں لگ گیا کہ عبداللہ ابن مبارک میں کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ان کی اتنی مقبولیت ہے۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں ایک مرتبہ ملک شام کے سفر پر میں حضرت کے ساتھ تھا اور ایک گھر میں ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانے کے دوران چراغ گل ہو گیا، بجھ گیا، اور ایک شخص باہر گیا چراغ لانے کے لیے۔ جب وہ چراغ لے کر داخل ہوا اور اس کی روشنی اندر آئی تو میں نے دیکھا عبداللہ ابن مبارک کو کہ روتے روتے ان کی آنکھوں سے ان کے جو آنسو جاری ہوئے ہیں پوری داڑھی تر ہو گئی ہے، اور داڑھی تر ہو کر وہ آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے اسی وقت سوچا جیسے اندھیرا آیا انہوں نے قبر کا اندھیرا یاد کیا، جیسے ہی تاریکی آئی انہوں نے قیامت کی تاریکی یاد کر لی اور فوری اللہ کی طرف رجوع ہو کر رونے لگے، ایسے روتے تھے۔ آج رونے والے ہم نہیں ہیں اور رونا ہم کو نہیں آتا ہے، ہمارے دل سخت ہو گئے ماحول کی وجہ سے، اور ماحول بھی معاف کیجئے کوئی دوسری چیز نہیں ہے، ماحول بھی ہمارا ہی بنایا ہوا ہے، ماحول بھی ہمارا ہی بنایا ہوا ہے، ہم جیسے ہوتے ہیں اسی کا نام ماحول ہے۔ ہم اچھے ہو جائیں گے ماحول اچھا ہو جائے گا، ہم بگڑ جائیں گے ماحول بگڑ جائے گا۔ حدیث میں ہے والدین یہودی ہوں گے تو بچہ یہودی، والدین نصرانی ہوں گے تو بچہ نصرانی، والدین مجوسی ہوں گے تو بچہ نصرانی، والدین متقی و پرہیزگار ہوں گے مسلمان ہوں گے تو بچہ بھی ویسا ہوگا، یعنی جیسا اس کو ماحول ملتا ہے بچہ اسی طرح سے ڈھلتا ہے۔ اس لیے رونا ہم سیکھیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ ایک بہت بڑے امام ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت ہے، علی ابن حسین. وہ کہتے ہیں انہوں نے کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھائی، عشاء کی نماز انہوں نے پڑھائی، اور نماز میں سورہ زلزال پڑھی، اور سورہ زلزال میں قیامت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، اور آخر میں کہا گیا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ رائی کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی کرے گا تو بھلائی کا بدلہ پائے گا، اور ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ پائے گا. یہ سورت میں نے پڑھی اور پھر میں پیچھے سنتوں میں لگ گیا. جب میں سنتوں سے فارغ ہو گیا تو لوگ تو سارے مسجد سے نکل گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، نہایت فکر مند ہو کر، متفکر ہو کر بیٹھے ہیں. میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر میں سوچا کہ حضرت کی ایک سوئی میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے، حضرت کی ایک سوئی میں، تنہائی میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے. تو میں مسجد کو خالی چھوڑ کر نکل گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسجد میں تھے، اور جب میں صبح صادق کے وقت آیا تو جہاں میں چھوڑ کر گیا وہیں بیٹھے ہوئے تھے، زارو قطار رو رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہہ رہے تھے اے وہ ذات جو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتی ہے، چاہے رائی کے دانا کے برابر بھلائی ہو، اور اے وہ ذات جو برائی کا بدلہ برائی سے دیتی ہے، چاہے وہ برائی رائی کے دانا کے برابر ہو. اے اللہ، نعمان ابن ثابت کو بدلہ کے دن جہنم سے اور جہنم سے قریب کرنے والی تمام چیزوں سے بچا لیجئے، نجات دیجئے، اور دنیا میں بھی نجات دیجئے، آخرت میں بھی نجات دیجئے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پوری رات رو کر مانگے ہیں. بہرحال استغفار کی ضرورت ہے مسجد اقصا کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے، اور اس کے علاوہ محرم اور نامحرم کا جو فرق ختم کیا جا رہا ہے اس تعلق سے ہم میں سے ہر مسلمان کو فکر مند ہو کر بہت ہی زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اور تنہائی میں کرے، مجمع میں کرے، اور جہاں موقع اللہ سے کرے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، استغفار اسی وقت کامل نفع دیتا ہے جب ہم گناہوں سے باز آئیں گے اور گناہوں کو چھوڑیں گے. اب تو وقت آ گیا ہے کہ ایک ایک گناہ کو ہم سوچے سوچ کر کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کیا کیا کوتاہی، کیا کیا کمی ہو رہی ہے، سوچ کر ہم اللہ سے مانگے. دیکھیے حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی غالباً روایت ہے، انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، کیا نیک لوگ ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک کیے جائیں گے؟ کیا نیک لوگ ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک کیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں نیک لوگ ہوتے ہوئے بھی ہلاک کیے جاؤ گے جب برائی زیادہ ہو جائے گی، جب برائی بہت بڑھ جائے گی. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہلاک کیے جاؤ گی، پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی نیت پر اٹھائیں گے. جو نیک تھا تو نیکی پر اٹھائیں گے، برے تھے تو برائیوں پر اٹھائیں گے، لیکن عذاب آئے گا تو اس میں نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. آج خبث یعنی خباثت بڑھ گئی ہے، اور بہت ساری برائیاں، خاص طور پر موبائل کی جو برائیاں ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ہم ایک مرتبہ پھر سر جوڑ کر بیٹھے اور غور کریں یا اللہ، یہ جو مصیبتیں پے بپے پیش آ رہی ہیں پے در پے، ان کا حل اور ان کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا جو میں نے خطبہ میں پڑھی، یہ سورۃ الانفال کی آیت ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے پیغمبر آپ کے ہوتے ہوئے ہم کافروں کو عذاب نہیں دیں گے،
آپ کے ہوتے ہوئے بات تفصیلی ہے، میں مختصر کہہ رہا ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کافروں کو عذاب نہیں دیں گے اور ہم کافروں کو بھی عذاب نہیں دیں گے جب وہ استغفار کر رہے ہوں. کفار و مشرکین بھی اگر استغفار کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ کفار نے کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ آخر ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا ہے، دیر کیوں ہو رہی ہے جبکہ ہم قیامت کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، قرآن کے، رسالت کے، پیغمبر کے اور تمام باتوں کے منکر ہیں، تو آخر عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا کہ آپ کا وجود بابرکت ہے، آپ کی وجہ سے اللہ اجتماعی عذاب نازل نہیں کریں گے. دوسرے پیغمبروں کی بات اور ہے، آپ کی بات اور ہے. دوسرے پیغمبروں کے ہوتے ہوئے اللہ نے اجتماعی عذاب نازل کیا آخر میں، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود بابرکت کی وجہ سے اللہ نے اجتماعی عذاب اٹھا لیا. اور آگے آیت کریمہ کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، یہ کفار و مشرکین استغفار کرتے ہیں. استغفار کب کرتے ہیں؟ حدیث میں ہے جب طواف کیا کرتے تھے، اور دوسرے موقعوں پر ان کافروں کی زبانوں سے بھی غفرانک غفرانک یہ جملے نکلتے تھے. بار بار اللہ سے کہتے تھے غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ کہتے ہیں چونکہ استغفار کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اس لیے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے، اجتماعی عذاب. اب یہ آیت تو کافروں کے بارے میں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اور ترمذی میں حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ نے مجھ پر میری امت کے لیے دو امان نازل کیے ہیں. دو امان یعنی دو چیزوں سے امن ملے گا، حفاظت ہوگی، پناہ ملے گی. اللہ کے پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر میری امت کے لیے دو امان نازل کیے ہیں، ایک میرا وجود، میرا موجود ہونا باعث امن ہے. اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے عذاب ہو ہی نہیں سکتا. ایک میرا وجود اور دوسرا میری امت کا استغفار کرنا. اور آگے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب تک میں ہوں عذاب نہیں آئے گا، اور میں جب جاؤں گا تو میں استغفار چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترمذی کی روایت میں جملے ہیں کہ میں جاؤں گا، چلا جاؤں گا تو استغفار چھوڑ کر جاؤں گا، اور استغفار قیامت تک رہے گا. اس لیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم کو پھر سے استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، ہر ہمیشہ، اور جہاں جہاں بھی استغفار کی مجلس ہو اس میں شرکت کریں، اور خاص طور پر صدقہ کا اہتمام کریں. اور ہر مسلمان، میں یہ درخواست کرتا ہوں، اپنے اپنے گھر میں بعد مغرب یا بعد عشاء یا بعد فجر اپنی مستورات کو بھی لے کر بیٹھیں اور کثرت سے استغفار کر کے آخر میں دعائیں کریں، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور جتنی سازشیں ہو چکی ہیں، آئندہ ہو سکتی ہیں دشمنوں کی، ان سب کو ناکام فرما. یہ دعا ہمیشہ ہر دن ہر وقت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہماری شریعت کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری نسل کی بھی حفاظت فرمائے، اور جملہ دشمنان اسلام کی جملہ سازشوں کو اللہ ہر اعتبار سے ہر ہمیشہ ناکام فرمائے. آمین. واہ.